اور جو اس میں نہیں اس کو الگ کر دے، جو ہے اس کو چھوڑے نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری تعریف کرنا چاہو تو تم کیا کرو، لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، ساری دنیا کے درختوں کے قلم بناؤ. اسی سڑک پر جو درخت ہیں اگر ہم ان کے قلم بنائیں تو کتنے لاکھوں کروڑوں قلم تو یہیں سے نکل آئیں گے، اور پھر پورے پاکستان کے جنگل اور افریقہ کے جنگل اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، ان سب کو. ماں کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج کے درخت ہیں، ماں کا مطلب ہے جو درخت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور جل گئے آج تک ختم ہو گئے، وہ بھی زندہ کر دیے جائیں. جو آئندہ درخت آنے اگنے والے ہیں وہ بھی کٹھے کر لیے جائیں، اور سمندر کے جنگل زمین کے جنگل سے زیادہ ہیں وہ بھی کھینچ لیے جائیں. ان کو تم بنا دو قلم. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور ساتوں سمندر کو بنا دو سیاہی. جی جہاں پیسیفک کہیں کہیں 6-6 کلومیٹر گہرا، 6-6 کلومیٹر گہرا ہے، یہ سب سیاہی بن جائے. تو اب تم سب بیٹھ کر میری تعریف لکھنا شروع کرو. تعریف میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا نا، ایسا کلام جو اس کی شخصیت کو پوری طرح ابھار دے اور جو اس شخصیت کے ضد کی چیزیں وہ اس میں سے نکال دے. تب تو میری تعریف شروع کرو، اور ہر ایک کے قلم پر علم کا فیضان اللہ خود کر دے، اور ہر ایک پر ادب کے، فصاحت کے، بلاغت کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے، اور اس میں انسان جنات بھی موجود ہوں، فرشتے بھی موجود ہوں، اس میں جبریل جیسا وحی والا فرشتہ بھی ہو اور میکائیل جیسا مقرب اور اسرافیل مقرب فرشتہ بھی ہو، اور اس میں سارے مقربین انبیاء بھی ہوں اور دو جہان کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. جس کو جو علم دیا گیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کے علم کی مثال ایک ذرہ کی ہے اور ہمارے نبی کے علم کی مثال ایک صحرا کی ہے. یہ بھی موجود ہوں اور وہ بھی اپنی پوری طاقت سے لکھتے چلے جا رہے ہوں، تو ایک دن آئے گا لنفد البحر، یہ ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن تیرے رب کی تعریف ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی. پھر کیا کریں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اتنے سمندر اور لاؤ، قلم لاؤ، علم لاؤ، تو بھی تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. جو اتنا بڑا بادشاہ ہو جس کی تعریف ہی نہ ہو سکے، اور ایسا غنی ہو کہ کسی کا پل کے لیے محتاج نہ ہو، اور ایسا جابر اور قادر ہو کہ نہ اس کا کوئی اوپر سلسلہ ہے وراثت کا، نہ اس کا کوئی نیچے سلسلہ ہے وراثت کا، نہ اس نے اوپر کسی سے کچھ لے گیا ہے، نہ نیچے سے کوئی لینے والا ہے، بلکہ اپنی ذات میں تنہا اور یکتا اور بے مثل بے مثال، لا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مصاحب نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، کوئی اس سے ٹکر لینے والا کوئی نہیں، نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ اس کی کہیں پہل ہوتی ہے، نہ اس کی کہیں انتہا ہوتی ہے، نہ وہ کسی شکل میں آتا ہے، نہ کسی زمانے میں آتا ہے، نہ کسی مکان میں آتا ہے، نہ کسی زمان میں آتا ہے. وہ فوق یا طاعت اینما تولو فثم وجه اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ ادھر اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، پتے پتے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ ذرے ذرے میں اپنی قدرت کے ساتھ آیا نظر آتا ہے. جو اتنی بڑی ذات ہو کہ اتنے علوم کے اسباب کٹھے ہو کر بھی ہم اس کی تعریف نہ کر سکیں، تب ہم اس کو کیسے ناپیں، کیسے تصور کریں ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں تجھے ویسے مانتا ہوں جیسے تو اپنی ذات میں ہے. ایسے سے دوستی لگانا تو بڑا مشکل کام ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں پہل کر چکا ہوں، ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت میں پہل کر چکا ہوں، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. مشکل کام تو ہو چکا ہے، مشکل کام تو بادشاہ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہو چکا، وہ پہلے متوجہ ہوا پڑا ہے، کینی لک محب، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تب حقی علیک کن لی محبا، تمہیں میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. ابن آدم اذکرک وتنسانی، اور میں کوئی ایسا ویسا تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری دنیا کے محبوب ایسے انہیں یاد کرو تمہیں یاد کرتے ہیں، تم بھول جاؤ وہ بھی بھول جاتے ہیں، لیکن میں وہ تجھ سے پیار کرنے والا ہوں کہ تم مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتک، تم مجھے بھولا بیٹھا تھا میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں. من تقرب الی تلقیته من بعید، تو مجھ سے میری ملاقات کو آتا ہے، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں. من اعرض عنی نادیت من قریب، تو مجھ سے منہ موڑ کے سر جھٹک کے پیٹ پھیر کے چل پڑتا ہے، میں پیچھے سے تمہیں پکارتا ہوں، میرے بندے ادھر نہ جا ادھر آ جا، مسئلہ میری ذات سے حل ہوگا، تو کہاں جا رہا. تو یہ اتنا کام وہ خود کر چکا ہے. پھر کہا اچھا، اب درمیان میں ایک بڑی رکاوٹ تھی ہمارے گناہ نافرمانیاں، تو اب ہم کیا کریں، کعبہ کے سو سے جاؤ غالب، تو ہم کیا کریں. تو اللہ نے اس کا بھی علاج کر دیکھا، یا داود بشر المذنبین، اے داود جاؤ گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو، گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو. گناہگاروں کو کیا خوشخبری سناؤں، کون سے کہو، لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، بس تم توبہ کر لو میں سارے معاف کر دوں گا. تو مسئلہ یہ بھی آسان، ایک آدمی بچپن سے نیکی تقوی پہ گزرا، ہم کیا کریں جن کی اپنی من مانتے. ایک ہمارے یہاں زمیندار تھا بیچارہ، غفلت میں مر گیا، اس کو ہارٹ اٹیک. پوچھا شاہ جی کیوں ہے، کہ ساری حیاتی منی میں اسے دیے تو ہوئی بگڑیا بیٹھا، پھر بھی نہیں ٹھیک، ساری حیاتی یہ تھی منی. اس کی نام ماننے میں شفا ہے، جس نے اس کی مانی وہ تو برباد ہو گیا. تو مسئلہ آسان ہے کہ بھائی ہم ساری زندگی اپنی مان کے گزار چکے، اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیا، جاؤ ان سے کہو ڈرو نہیں، تم توبہ کرو سب معاف. یہ تو پیغام داؤد ہے، پیغام قرآن بھی سنو. اللہ کے یہاں جزا سزا تو ہے نا، لیکن جزا سزا کو بیان کرنے میں اللہ نے کس طرح توازن ایک نہیں رکھا. جزا کو یہاں بیان کیا ہے، سزا کو یہاں بیان کیا ہے، رحمت کو یہاں بیان کیا ہے، پکڑ کو یہاں بیان کیا ہے، اتنا فرق ہے اس میں. کنب عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور میرے بندوں کو بتاؤ کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. ترجمے میں آپ کو فرق نہیں معلوم ہو رہا، لیکن عربی میں اتنا فرق ہے کہ جیسے زمین آسمان میں فرق. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ کے بھی سامنے کھل جائے گی بات. وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبے عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتاؤ. ہاں عبادی، ایک تو پہلے لفظ میں اللہ نے قیامت قائم کی، عبادی کا میرے بندے، اپنائیت کا اظہار تو پہلے ہے، قانون بعد میں بتا رہے ہیں، محبت پہلے جتلا رہے ہیں. عبادی نب العباد، اللہ کہتا جاؤ ان بندوں کو بتاؤ، اللہ کہتا نب الناس ان لوگوں کو بتاؤ، نہیں نب القوم اس قوم کو بتاؤ، نب عبادی کا میرے بندوں کو بتاؤ میرے. تو لفظ یا میں اللہ تعالیٰ نے قانون بتانے سے پہلے اظہار محبت کر دیا، قریب کرنے کے لیے پہلے اللہ نے ضرب لگا دی. اور نبے میں نبے کا مطلب بتانا نہیں ہے، نبے کا مطلب ہے بار بار بتاؤ، چونکہ یہ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے، انہیں بار بار بتاؤ کہ میں مجھ سے بڑا مہربان تمہیں کوئی نہیں ملے گا. یہ دکانوں سے وفا نہ کرنا مجھ سے وفا کرنا، اپنی فیکٹریوں اور ملوں سے وفا نہ کرنا مجھ سے وفا کرنا. عبادی ہیں، تو عبادی میں میرے بندے. انی انا الغفور الرحیم، یہ یا متکلم کی ایک، ان سے کہو میرے بندوں کہ میں خود، یہ یا اللہ کی ذات پر دلالت کر رہی. انی جیسے میں کہوں میں، انا بذات خود، میں بذات خود، یہ پورا ترجمہ تو اس میں نہیں ہو رہا لیکن آپ بات سمجھ رہے ہیں. انی میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور الرحیم، زبردست معاف کرنے والا، زبردست رحم کرنے والا. تو جب غفور اور رحیم کی بات آئی ہے تو اپنے آپ کو پیش کیا، انی میں، اور لفظ تحقیق کے ساتھ ہے، انی میں بذات خود، میں اور انا بذات خود کیا ہوں، الغفور الرحیم. اب آگے اگر اللہ یوں کہتے کہ انی انا الجبار القہار، اور میں بذات خود جابر اور قاہر ہوں، تو پھر دونوں ایک ترازو میں تولنے والے جملے تھے، دونوں کا وزن ایک ہوتا، دونوں ایک طرح کے ہم وزن جملے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ بالکل نیچے کر کے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي، اور ان سے کہو میرا عذاب، ادھر ہے میں اور یہاں ہے میرا عذاب. تو میں اور میرے عذاب کا پہلے آپ فرق سمجھیں. میں کہتا ہوں میری گھڑی، تو یہ مضاف مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتے، جدا ہوتے ہیں. گھڑی اور ہے، میں اور ہوں. میری پگڑی، تو میں اور ہوں اور پگڑی اور ہے. میرا کرتا، میں اور ہوں اور کرتا اور ہے. اور عربی میں اس کو کتابی، ساعتی، امامتی، قمیصی، میرا کرتا، میری پگڑی، میری گھڑی، میرا جوتا. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ جو آپس میں اضافت ہے، یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو عذابی، میرا عذاب، وہاں انی، میں، یہاں عذابی، میرا عذاب. یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عذاب اور چیز ہے، میں اور چیز ہوں. عذاب اور ہے، میں اور ہوں. طارق جمیل اور ہے، اور گھڑی اور ہے. تو میں لیوی ملک اجاز سے تو میں اور ہوں اور میرا کرتا اور ہے. تو عذابی، میرا عذاب، میں اور میرا عذاب اور. وہاں انی، اچھا آگے ہے ہوا، وہ، وہاں ہے انا، میں بذات خود، وہاں ہے انا بذات خود، اور یہاں ہے ہوا وہ. ضمیر کے ساتھ اس کو، اور وہ ہوتا ہے دور کے لیے، وہ اور یہ اور وہ. ایک تو غائب کی ضمیر استعمال کی، عذاب اور اپنے آپ کو جدا بیان کیا کہ عذاب اور ہے، میں اور ہوں. پھر اس کو غائب بھی کر دیا کہ نیڑے بھی کوئی نہیں، دور ہے، دور ہے. ہوا ہوا دور ہے. پھر آگے جو صفت بیان کی ہے، اپنی نہیں بیان کی، اپنے عذاب کی صفت بیان کی، ہو العذاب العلیم، عذاب میرا بڑا دردناک ہے، میں خود تو وہی پہلا ہوں، غفور اور رحیم. میں آپ کو پورا نہیں بتا سکا، لیکن کچھ تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنی رحمت کو یہاں بیان کیا ہے اور اپنے عذاب کو یہاں بیان کیا. ڈرایا تھوڑا ہے اور پچکارا زیادہ ہے، پیار زیادہ کیا ہے، دھمکایا تھوڑا ہے. انی، میں، انا بذات خود، الغفور الرحیم، اور عذابی، میرا عذاب، ہوا وہ عذاب، وہ جو دور ہے، العذاب العلیم. ذبیح اللہ نے کو ہمیں یہ تھوڑا ہے کہ بھائی جہنم کو حوالات ہے، دو چار لٹل مار کے چل ہوں جاؤ جنت، یہ نہیں ہے. وہ دکھ کی مار ہے، درد کی مار ہے، العذاب العلیم. لیکن اللہ نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا. اللہ کو معذب نہیں کہہ سکتے، اللہ کی شان کے خلاف ہے. رحیم کہتے ہیں، حالانکہ عذاب دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے، عذاب دینے والا اللہ، لیکن اللہ کو معذب کہنا اللہ کی شان میں کی توہین ہے، اور رحیم کہنا تو اس کا اپنا نام ہے. کام دونوں اسی کے ہیں، عذاب بھی وہی دیتا ہے، رحم بھی وہی کرتا ہے، لیکن اس کو معذب کہنا اللہ کی ذات میں کمی بیان کرنا ہے. لیکن اللہ نے عذاب اپنی ذات میں بیان نہیں کیا، رحمت اپنی ذات میں بیان کیا. اور سنو، اللہ نے رحمت اپنی ذات میں بیان کی ہے، مغفرت اپنی ذات میں بیان کی ہے، اور عذاب اپنی ذات سے باہر بیان کیا ہے. عذاب کو اور دردناک عذاب کو اپنی ذات سے باہر بیان کیا ہے، اور کرم کو، فضل کو اپنی ذات کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ ساری بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی ہمیں معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور ہم اللہ سے کتنا بھاگے جا رہے ہیں. تو اللہ مشکل کام تو اللہ طے کر چکا ہے کہ میرے بندو میں تم سے پیار کر چکا ہوں. پھر کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی گھبرائے بیٹھے ہیں کہ ہماری بخشش ہی کوئی نہیں. ایک بار میں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، چار نوجوان آ گئے. انہوں نے کہا جی زندگی میں نہ کبھی نماز پڑھی ہے، عید بھی کبھی نہیں پڑھی تھی، اور ان کی 30 سال سے کم عمریں نہیں تھیں، اور کہا 2 روزے رکھے تھے، وہ بھی شراب پی کے افطار کیے تھے. اور ہمیں یہ ہم نے یوں سمجھا ہوا تھا کہ ہماری توبہ ہی نہیں، لہٰذا جو کرنا یہی کر لو. کہ ایک دفعہ کوئی ہمارا دوست آیا، اس نے گاڑی میں آپ کی ایک کیسٹ لگا دی، تو اس میں آپ نے توبہ کو بیان کیا. تو ہم نے کہا یا اللہ اتنا بڑا تو کریم ہے اور ہم تیرے اتنے نافرمان. وہ دن، آج کا دن، ہم نے کسی حرام کے قریب ہو کے بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہمارے اور داڑھی میں رکھی تھی کہ نہ ہماری نماز گئی ہے اور رمضان گزرا ہی تھا کہ نہ ہمارا کوئی روزہ گیا نہ ہماری تراوی گئی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے. میں نے کہا تم نے اللہ کو تھانے دار سمجھا ہوا پاکستان پولیس کا بھائی, انہیں لتر پھیرنے ہی پھیرنے. کریم ہے کریم. بنی ہوئی چیز سے آدمی کو پیار نہیں ہو جاتا, جو خود آدمی بناتا ہے پیار نہیں ہو جاتا. تو جس کو اللہ نے کہتا میں نے تمہیں ہاتھوں سے بنا, لما خلقت بیدی, کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا, تو اللہ کو ہم سے پیار نہیں ہے. پیار ہے تو کافروں کے پاس نبی بھیجے. پھر ایک اور خطاب سنیں جو ہے ہی ساری دنیا کے مسلمانوں کو, کافروں کو, مشرق کو, ملحد کو, شرابی کو, زانی کو, جواری کو, متقی کو, سب کو خطاب. اور وہ کون ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی ذات پہ سراسر ظلم کیا. اعلی یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ جو گناہوں میں بالکل غرق ہو چکے ہیں اور ان کا ایک بال بھی پانی سے باہر نہیں, پورا وجود ان کا گناہ میں ڈوب چکا ہے. لفظ اعلی یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ بالکل اندر جا چکے ہیں, تہ میں بیٹھ چکے ہیں گناہوں میں. وہ گناہ کفر کا ہو, اسراف کا لفظ ادنا سے لے کر اعلیٰ سب پہ بولا جا رہا ہے یہاں پر. وہ ہمارے جیسا ہو, نماز چھوڑنے کا گناہ ہو, جھوٹ بولنے کا گناہ ہو, سود کا گناہ ہو, رشوت کا گناہ ہو, شراب کا, زنا کا گناہ ہو, یا وہ گناہ کفر کا ہو, شرک کا ہو, بت پرستی کا ہو, جو بھی ہو. اسرف علی انفسہم, ان کے لیے جو اللہ نے خطاب استعمال کیا وہ یا عبادی کا استعمال, وہی دہرایا ہے یا عبادی, اے میرے بندو. میرے بندے کے بعد تو ہونا چاہیے تھا اے میرے قاری بندو, میرے حافظ بندو, میرے عالم بندو, میرے محدث بندو, میرے مفسر بندو. قربان جائیں, اللہ پہ کہتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے پورے وجود کو میری نافرمانی میں غرق کر دیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, نا امید نہ ہونا, بہت بڑا جرم ہے نا امید ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب یہ ان اللہ کے ساتھ اللہ نے کیا کمال کیا, ان اللہ ایک لفظ ان کے ساتھ, ایک اپنے ذات کے نام کے ساتھ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے ہی معاف کر دے گا. پھر اس پر تاکید در تاکید, انہ هو الغفور الرحیم, انہ هو الغفور الرحیم. یعنی اللہ نے احسان کے اندر اتنا دبایا ہے کہ بالکل ہی کسی کا ضمیر مر جائے تو وہ احسان کو بلائے تو بلائے, ورنہ جس کے اندر ذرہ بھی ضمیر سلامت ہے وہ اللہ کے احسان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھتے نہیں, یہ حیوان کی فطرت ہے, انسان بھی تو ایک حیوان ہے. کتا آپ کے گھر کی ایک روٹی کھا کے ساری زندگی سر جھکا کے چلتا, آپ کے معصوم بچے سے تھپڑ کھاتا ہے سر نہیں اٹھاتا, 6 فٹ کا جوان آ جائے اس کی ٹانگوں کو پڑ جاتا ہے, اور آپ کے معصوم بچے کے ہاتھوں سے تھپڑ کھا رہا, جوتے کھا رہا, اور اس کو زبان حال سے کہہ رہا ہے تیرے ابے کی روٹی کھاتا ہوں تجھے نہیں کچھ کہوں گا, جو مرضی کرنے کا, کوئی اور آ جائے پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. تو اللہ نے ہمیں احسان میں اتنا دبایا ہے کہ ہم سر اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ضمیر کی آواز کو سننا ہی چھوڑ دیا, باہر کے شور و ہنگامے نے اندر کی آوازوں کو بند کر دیا. ایک فغانے بے شرر سینے میں باقی رہ گئی, سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی. پیسہ کمانے کے شوق نے اندر کی آوازیں دفن کر دی. اور انسان کے اندر پکارتا ہے اللہ کو, پکارتا ہے اللہ کے رسول کو, آخرت کو. تو اللہ نے ہمیں نسخہ بتایا ہے کہ مجھ سے یاری لگا لو, سارے کام آسان, خوف بھی ختم, غم بھی ختم. اور مشکل کام اس نے کر دیا کہ اس نے پہل کر لی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اب بس تم میری طرف چل کے آ جاؤ, بس تم میری طرف چل کے آ جاؤ, بس تیرا میرا کام پکا, یہ چلنا میرے نبی کا ہو, یہ تیرا انداز, تیرا اسلوب, تیرا طریقہ, تیرا ظاہر, تیرا باطن, یہ سب کچھ میرے نبی کے سانچے میں ڈھل جائے, بس پھر تو میرا محبوب بن جائے. تو میرے بھائیو, یہ ایک تجارت اللہ نے ہم سے کی ہے. تو میں ایک مختصر سی بات اور آپ کے سامنے رکھ کے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سب تاجر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج دنیا تھکی پڑی ہے. میرا ایک دوست تھا, ہم سکول کٹھے پڑھتے تھے، پھر وہ کالج میں جدا ہو گئے، وہ ادھر فیصل آباد آ گیا ذرا یونیورسٹی میں، میں گورنمنٹ کالج چلا گیا لاہور میں. تو میری اس کی کوئی 25 سال کے بعد ملاقات ہوئی، جب کو بہت بڑا مالدار بن چکا تھا، بڑی دولت، عزت، شہرت، پورے پاکستان میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا. تو میں اس سے ملا تو مجھے اپنے کیبن میں لے گیا، کہنے لگا جب میرے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا عزت اور دولت اور شہرت میری زندگی کا مقصد ہے. میں نے اس پہ 22 سال خرچ کیے، آج کراچی سے پشاور تک میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے، ہر عزت دولت شہرت مجھے حاصل ہے. لیکن 22 سال کے بعد جب یہ چیز مجھے ملی تو مجھے پتا چلا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، جو ہے وہ میں جانتا نہیں. تو مجھے اس پر نہرو کا ایک بول، ایک ڈائری میں پڑا ہوا ایک اس کی ایک تحریر یاد آئی. میں نے کہا نہرو نے لکھا تھا کہ میں ایک سیاست دان ہوں اور سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم مجھے فرصت، یہ اسی کا الفاظ، سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم مجھے فرصت ملتی ہے، لیکن جب کبھی ملتی ہے تو میں سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ہرگز میری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور جو ہے اس کا مجھے پتا کوئی نہیں. 19 برس ہندوستان جیسی سلطنت پہ حکومت کرنے والا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد نہیں جو میں کر رہا ہوں. اور ابھی جو ہمارا سفر ہوا حجاز کا، تو شاہ حسین کی ڈائری کا پتا چلا، وہاں کے عربوں نے بتایا کہ شاہ حسین کی ڈائری کا آخری صفحہ پڑھا گیا، 42 برس پچھلی صدی میں حکومت کرنے والا انسان، وہ اپنی آخری، اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ دنیا میں جس چیز کی تمنا کی اسے پایا، پر نہ کامیابی پا سکا اور نہ حقیقی خوشی پا سکا. تو آپ کے تو جو تاجر پیسے کما لے آپ کہتے ہیں کامیاب تاجر ہے، جو زمیندار زراعت میں اونچا چل جائے آپ کہتے ہیں کامیاب زمیندار ہے، جو سیاست میں وزیر بن جائے آپ کہتے ہیں کامیاب سیاستدان ہے. یہ اس سے بڑا کامیاب کون ہوگا ہماری نظر کے لحاظ سے، جو 42 برس حکومت کرے اور پھر خود لکھ کے جائے نہ کامیابی ملی نہ حقیقی خوشی ملی. سعادت، سعادت کے دو ترجمے میں کر رہا ہوں، کامیابی اور حقیقی خوشی. تو ہم کہیں مقصد کے انتخاب میں غلطی نہ کھا جائیں، تو اس کے لیے اللہ پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا، اب اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے کہ یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کو جا کے پروگرام زندگی دے اور مقصد زندگی دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر رہا ہے جس کو اللہ نے لفظ تجارت کے ساتھ تعبیر کیا. آپ سارے تاجر بیٹھے ہیں، ایک آیت کو مختصر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. عمل کو بتانے کے لیے لفظ تجارت کا انتخاب، اے ایمان والو تمہیں ایک عمل بتاؤں، کہنا تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاؤں، نہ اللہ تاجر ہے نہ اس کے پاس کوئی سودا ہے. لفظ تجارت سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ کہ تجارت اپنے اندر منافع کی کمانا رکھتا ہے، اور لفظ تجارت اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے. ساری دنیا کے پیشوں میں سب سے زیادہ نفع اور پیسہ تجارت میں ہے. قصہ تو آشار رزق فی التجارہ، 9 حصے رزق تجارت میں ہے، ایک حصہ باقی تمام شعبوں میں ہے. تو لفظ تجارت سے تعبیر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر آ کر ہر انسان تاجر بن جاتا ہے. ہم پیشے کے لحاظ سے ذمہ دار ہیں، میں بھی گاؤں سے ہی آ رہا ہوں، ہماری گندم کٹ رہی، جب ہم اس کو بیچیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی تاجر بن جائیں گے، جب ہم اپنی گندم بیچیں گے تب ہم بھی تاجر ہیں، جب اپنی کپاس بیچیں گے تو ہم بھی تاجر ہیں، مکی بیچیں گے ہم بھی تاجر ہیں. ایک مزدور اپنی پتھر توڑ رہا ہے، شام کو جب وہ مزدوری کے پیسے لیتا تو اس نے اپنی محنت کو بیچا تو چند گھڑی کے لیے یہ بھی تاجر ہے. ڈاکٹر کہتا جی میں تو ڈاکٹر ہوں، لیکن جب وہ فیس لیتا ہے تو وہ بھی تاجر ہے. وکیل کہتا میں تو ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، جب وہ اپنے علم کے بدلے میں پیسے لیتا تو وہ بھی تاجر ہے. تو پوری دنیا کے انسان کہیں نہ کہیں معاوضہ لیتے ہیں، یا چیز پر معاوضہ لیتے ہیں، وہ تو ظاہری تجارت ہو گئی، علم پر معاوضہ لیتے ہیں، تجربے پر معاوضہ لیتے ہیں، گندم پہ معاوضہ لیتے ہیں، جب کسی بھی چیز کے معاوضے میں پیسہ آتا ہے تو وہ تجارت. تو پوری دنیا کے انسان کسی نہ کسی موقع پہ تاجر ضرور بن جاتے ہیں. یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو پوری دنیا کے انسان اختیار کرتے ہیں، لیکن زراعت تو ہر کوئی نہیں، زارع ہر کوئی نہیں، مزدور ہر کوئی نہیں، ڈاکٹر ہر کوئی نہیں، تاجر ہر کوئی نہیں. لیکن ہر تاجر، ہر ڈاکٹر، ہر وکیل، ہر مزدور اور ہر زمیندار اور تاجر تو پہلی سی ہے تجارت کرتا ہے. تو لفظ تجارت سب کے لیے پرکشش ہے. اچھا ہل ادلکم، ہل ادلکم میں بہت خوبصورت، جہاں بھی ہل ادلو کا لفظ قرآن میں آیا تو آگے ایک عظیم الشان مضمون بیان ہوا ہے. ہل اتا کا حدیث الغاشیہ آخرت، ہل ادلکم، جہاں بھی ہل آیا ہے تو اللہ نے ہل کسی بڑی جگہ پہ چلایا ہے. ہل ادلکم، میں تمہیں ایک، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہاری راہبری کروں. کوئی بہت بڑا تاجر آپ کو بولا کہ جاؤ آؤ، میں نے آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، آپ کی تجارت کے آپ کو گر بتانے، آپ کتنے خوش ہوں گے کہ مجھے بلایا اس نے، مجھے اپنا علم دینے لگا. حالانکہ کوئی اپنا علم نہیں دیتا، یہ تو یہ نہیں بتاتے میں جا کے آ رہا ہوں، یہ علم کہاں دیں گے کسی کو. یہ یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری روزی چھین لے گا. یہ جو سارے تاجر ہیں نا، ان کا یقین کا بیڑے غرق ہوئے پڑے. کوئی اور دکان ان کے پیشے والی کھول لیں تو ان کو ٹھنڈے آئیں بھرنے لگ جاتا ہے، لبے ایک گھور آ گیا ان کی بنس تو گاہکی چلی جائے گی، مارکیٹ چلی جائے گی. زمینداروں میں یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی دوڑ نہیں ہے نا، دوڑ نہیں، اور پیشوں میں دوڑ کوئی نہیں، تجارت میں دوڑ ہے. ہل ادلکم، اے میرے بندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک بڑی اچھی تجارت بتانا چاہتا ہوں. اعلی تجارت، میں تمہیں تجارت بتانا چاہتا ہوں. تجارت کی خوبصورتی یہ ہے کہ نقصان نہ ہو، نفع چاہے تھوڑا ہی ہو. یہ آپ لوگوں سے سنا ہو، میں خود تو تاجر نہیں لیکن تاجروں سے ہی سنا ہے. کیوں بولو، ہیں مول دی خیر ہوئے، ہیں مول دی خیر، مول دی خیر ہوئے. دیکھو یہ خود ہی بتا رہے ہیں. تو تجارت کی خوبصورتی یہ ہے کہ نقصان نہ ہو، نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہو، نفع چاہے تھوڑا ہی ہو. تو ہل ادلکم، اللہ میں بلا رہا ہے کہ تم میرے دفتر میں آؤ، میں تم نے بڑی ضروری ڈسکس کر، میرے گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ، میری کتاب کھولو، میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، ایک تجارت بتا رہا ہوں. اس لیے لفظ تجارت ہے یہاں. تنجیکم من عذاب علیم، پہلی چیز جو تجارت کا حسن ہے، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا. اور اصول فقہ کا قاعدہ بھی یہ ہے، نقصان سے بچنا ضروری ہے نفع اٹھانے سے، نقصان سے بچنا ضروری ہے نفع کے اٹھانے سے. دفع المضرہ اولا من جلب المنفع، یہ ہمارے اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک جگہ نقصان بھی ہو رہا ہو، نفع بھی ہو رہا ہو، تو چھوڑ دو، چھوڑ دو، مت کرو. ممکن ہے نقصان ہو جائے، ممکن ہے نفع ہو جائے، تو اگر نقصان کا اندیشہ تو چھوڑ دو، مت کرو، کہ نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہے نفع حاصل کرنے سے. تو اللہ کہا تمہیں ہر قسم کے دکھ درد سے یہ میری تجارت نجات دے دے گی. عذاب علیم، گھاٹا بھی ایک عذاب ہے، جن کے چلتی تجارتیں بیٹھ جاتی ہیں یہ بھی ایک عذاب ہے، اور آگے آخرت جہنم وہ بھی ایک عذاب ہے. تو من عذاب علیم، نکرہ ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام عذابوں پر مشتمل ہے، کہ یہاں کے بھی نقصان سے بچ جائیں گے اور آگے کے نقصان سے بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجارت میں سب سے پہلی جو چیز پیش کی ہے وہ ہے کہ تمہیں نقصان کوئی نہیں. پارٹی سیف ساؤنڈ ہے، جھگی بھوک تماشا ویک، لگا دے سب کچھ، اللہ نہیں باندھا باقی سارے بہ جاتے ہیں، کوئی نہیں بیٹھتا، لگا دو سب کچھ. تجارت کیا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ یہ کام کرو، کہ میرے اوپر اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ. پہلے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ کہہ رہا ہے ایمان لو مجھ پر اور میرے رسول پر. یہ تو ایسا جیسے کوئی پڑھتے کو نمازی کو کہے نماز پڑھ، روزہ رکھے کو کوئی کہے روزہ رکھ، قرآن پڑھتے ہوئے کو کوئی آ کے کہنا شروع کر دے قرآن پڑھ، یہ تو ایسا لگتا ہے ظاہر میں. اے ایمان والو، ایمان لو اللہ اس کے رسول پر. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں ایک بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے ہمیں ایک بات سمجھائی. جاؤ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، آپ نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے اس نے کپڑے پہنے ہی نہیں. کیا ہوا، آپ کو اس کے کپڑے پسند نہیں آئے تو آپ نے اس کو خطاب ایسے کیا جیسے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہو، کہ جاؤ کپڑے پہن کے آؤ. کیوں، پہلے ننگا ہے؟ نہیں، ایسے کپڑے جو اچھے نہیں لگ رہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ جاؤ اپنا ایمان تبدیل کر کے آؤ۔ یہ بازاروں میں بیٹھتے 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 گھر سے بازار، بازار سے گھر، تمہارے ایمان پہ دھبے لگ گئے اور تیل جیسے کالے تیل کے دھبے لگ گئے۔ اس کو ایسا کرو، اسے تبدیل کر کے آؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، جیسے ہم نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، ایسی اس ایمان کو نہلاؤ دھلاؤ، صاف ستھرا کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ وہ کہاں نہلائیں دھلائیں؟ یہ تو ایک مادی چیز تو ہے نہیں کہ پکڑ کے پانی دے ہیڈ دے دیتا چل بھائی نواؤ صابن ملاؤ، احساسات ہیں، احساسات کیفیات ہیں، وہ کیفیات ماحول میں جا کے بدلتی ہیں۔ کیفیات بازار میں بیٹھے تو تجارت کا شوق لگ جائے، ہمارے پاس آ جائیں تو کپاس کاش کرنے کا شوق لگ جائے گا۔ تو یہ کیفیات ہیں، تو اس کے لیے ماحول بدلو، ماحول۔ ان محفلوں میں جاؤ جہاں ایمان کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو تمہارا ایمان دھلتا جائے گا، دھلتا جائے گا۔ تؤمنون باللہ ورسول، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بات کو بلا کھٹک مانیں گے، بے دلیل مانیں گے، بلا حیل و حجت مانیں گے، نہ نفع دیکھیں گے نہ نقصان دیکھیں گے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے بے دلیل مان لینا، بے دلیل مان لینا۔ ورسول ہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے ہر طریقے کو بلا حیل و حجت مانیں گے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جی چاہے یا نہ چاہے، نفع ہو یا نقصان ہو، بیٹھے تجارت یا چلے تجارت، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ ایسا ایمان۔ پھر اور کیا کرو؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو پھر گھر نہ بیٹھو بلکہ اپنی جان مال کے ساتھ میرے راستے میں جہاد کرو۔ یہ وہ امت ہے جس کو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد ملا، باقی کسی امت کو نہیں ملا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر امت کو ملا ہے، لیکن جہاد صرف اس امت کو ملا ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جان بھی لگانا، مال بھی لگانا، ہتھیار بھی اٹھانا، دھکے بھی کھانا، جو کچھ کرنا پڑے اس کے لیے کرنا۔ اچھا، پھر اس میں دو لفظ ہیں، بے اموالکم و انفسکم۔ جو پیسے والے ہوتے ہیں نا، ان کو چندہ دینا آسان ہوتا ہے اور جان لگانی مشکل، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو جان لگانا آسان اور پیسہ لگانا مشکل۔ وہ کہتے ہیں میاں چندہ لے لو تو جان چھڈو، نہیں چندہ لو تو جان چھڈو۔ ایک بہاول نگر ہماری جماعت چل رہی تھی، تو ایک ذمہ دار تھا، بہت پرانی بات ہے، اس کے ڈیرے پر گئے تو جا کے بیٹھے تھے، تو اس نے منشی کو اشارہ کیا، 25-26 سال پرانی بات، اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا تبلیغ کا۔ اس نے آ کے 10 روپے، 10 روپے بڑی بات تھی، اس نے 10 روپے پکڑا دی، کہ جاؤ جی رستہ لو۔ ایسے ایک اور زمیندار کے ڈیرے پر گئے، تو وہ جب باہر نکلا تو جانتا تھا، تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اندر نوکر آیا، اس نے کہا میاں جی پہلے مولوی ہم دن سائیکل آتے، وہ 5 روپے لے کے لے کے جانے، نہیں مولوی موٹر آتے ہیں، 1000 تو گاٹی نہ کوئی نہیں لینا۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مالدار کو مال لگانا آسان، جان لگانی مشکل، غریب کو جان لگانا آسان، مال لگانا مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قید لگائے، نہیں نہیں جان بھی لگانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ مسجد بنا دی تو اچھا جب چل بھائی تو جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، جان بھی کھپانی پڑے گی ساتھ۔ اچھا پھر آگے، فی سبیل اللہ، کہ صرف گھر بیٹھ کے کام نہیں چلے گا، اللہ کے راستے کے دھکے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ فی سبیل اللہ، یہاں لفظ فی میں ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے، فی اللہ نے سبیل کو گھر سے تشبیہ دی ہے، لفظ فی کے ساتھ سبیل، سبیل اللہ کو گھر سے تشبیہ دی ہے، کہ جیسے تم گھر پہ ٹھوکتے ہو نا پیسے، ایسے ہی اس پہ پیسے لگاؤ۔ کیوں جی؟ گھروں سے کیوں ٹھوکتے ہو؟ اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ کہ جیسے گھر میں چین سے اطمینان سے رہتے ہو، میرے راستے میں بھی ایسی چین اطمینان سے پھرو جیسے گھر میں پھر رہے ہو۔ یہ لفظ فی کے اندر یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، کہ اللہ نے سبیل کو سبیل اللہ اللہ کے راستے کو گھر سے تشبیہ دیا ہے فی سبیل اللہ. تو جیسے آدمی گھر میں مال لگانے میں دلیر, باہر لگانے میں بزدل, گھر پر لگانے میں دلیر, اور گھر میں رہنے میں مطمئن اور باہر پھرنے میں پریشان, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے میں ایسے لگاؤ جیسے گھروں پہ لگتا ہے, میرے راستے میں ایسے پھرو جیسے گھروں میں پھرتے ہو, جیسے گھر کے کمرے میں بیٹھو. ہاں تو اب یہ مکمل ہو گئی تجارت اللہ تعالیٰ سے, ایمان اللہ اس کے رسول پر اور جان مال کی قربانی اس کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے, جو بول سے شروع ہوتا ہے اور تلوار تک جاتا ہے. یہ سب کچھ چونکہ ایک لمبا چوڑا پروگرام تھا اور نفع اس کا فوری آنے والا نہیں تھا, تو اگلا جملہ تسلی کے لیے ہے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کا گھبراؤ نہیں, بڑی سیف ساؤنڈ پارٹی سے تمہارا سودا ہوا ہے, گھبراؤ نہیں, لوگ تمہیں کھچکائیں گے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو, ڈرنا نہیں, ذالکم خیر لکم, بڑا زبردست سودا ہے جو ہو رہا ہے تمہارا, کہ تم کر گئے تو پھر اس کے نفع دیکھنا. تو یہ ذالکم خیر لکم تسلی کے لیے, چونکہ انسان کچھ ملے تو تب لگاتا نا, ملے نہیں تو لگاتا نہیں. دو تین سال ہم نے کپاس نہیں کاشتی ہمارے علاقے میں, سر ہم نے نہیں ہمارے علاقے میں, چونکہ اتنی سخت بیماری آئی کہ مول بھی گئے اور قرضے بھی چڑھ گئے. اب اس سال پھر زراعت والے, چونکہ وہ تو بہت نقصان ہوا, اب زراعت والے پھر لگاؤ جی لگاؤ جی لگاؤ جی, تو یہ 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 وہ آئے تھے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, وہ جی پچھلے سال بڑا ریٹ مل گیا تھا, بیماری کے اٹیک بھی کم ہوئے تھے, کئی ذمہ داروں نے صرف چار سپرے کر کے انہوں نے کپاس اپنی تیار کر لی, اب ہمت کریں بسم اللہ کریں, انہوں نے اتنی ترغیب دی کہ اس سال ہم پھر لگا رہے ہیں. سو یعنی ہم سے مراد سارے علاقے کے ذمہ دار. تو یہ ہے ذالکم خیر لکم, چونکہ پچھلے تین سال گھاٹے پڑے نا, تو اب وہ زراعت والے آ گیا, جی کرو جی جی کرو جی بسم اللہ کرو جی کرو جی ہمت کرو جی ہمت کرو جی, یہی اللہ کہہ رہا ہے ڈرو نہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تم نے صرف کپڑے پر اور لوہے پر پیسہ لگا کے دیکھا, ذرا میرے اوپر بھی پیسہ لگا کے دیکھو, تم نے بازاروں میں وقت صرف کیا, ذرا میرے نام پہ وقت لگا کے دیکھو, تم نے گھروں کی لذت اٹھائی ہے, ذرا میرے نام کے دھکے کھانے کی لذت ذرا چکھو تو صحیح. یہ وہ یہ ترخت ہوا لیلا وسودا بے معزلن وعدت الى مسحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق محلا فہذه منازل من تہوی رویدک فنزلی. امام غزالی نے یہ شعر پڑھے تھے جب صدر مدرس کی کرسی کو چھوڑ دیا, جو امیر المومنین سے بڑا عہدہ تھا مرتبے کے لحاظ سے, وجاہت کے لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے نہیں وجاہت کے لحاظ سے, 10 سال دھکے کھائے نہ گھر کے نہ شہر کے, تو کسی نے تانا دیا غزالی کیا کر بیٹھے, اتنی بڑی عزت کو ٹھکرا کے دھکے کھاتے پھر رہے ہو, کتنے صدر مدرس آئے آج ان کا کوئی نام نہیں جانتا, امام غزالی کو دنیا نے محفوظ کر دیا, نام ان کا قیامت تک زندہ رہے گا عرب میں بھی عجم میں بھی. تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا, کہا میں نے لیلا اور سودا کا عشق چھوڑ دیا, پہلے محبوب کے عشق میں دیوانہ ہو گیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اب نفع کیا ملے گا, کہ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہ معاف, تم میرے راستے میں نکلو گے تمہارے پچھلے سب معاف. نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم, تمہارے کچھ معاف کروں گا کچھ نہیں کروں گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے معاف کر دوں گا. دوسرا نفع کیا ہے, ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک مثال آپ سنیں, جب آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ گھر تبدیل کرتا ہے, کہتا ہے چلو بھائی سول لائن چلو, بھائی چلو بھائی کسی اور نہر کے کنارے چلو, گھر تبدیل کرتا ہے. اور گھر کی تبدیلی میں دو باتیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں, ایک تو جگہ خوبصورت ہو, دوسرا نقشہ خوبصورت ہو, پھر جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس پر خرچ کرتا ہے. شاہجہان نے 25 کروڑ میں صرف مقبرہ ہی بنا دیا، 25 کروڑ میں اس وقت، جو اس وقت رواج الوقت جو سکہ تھا 25 کروڑ لگایا اس پر. تو جب آدمی کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو چونکہ انسان کی طبیعت میں نفاست ہے تو پہلا جو کام کرتا ہے نا کہتا ہے گھر بدلو، محلہ بدلو، تو وہ کوئی جگہ کا انتخاب اچھا کرتا ہے، خوبصورت، پھر نقشے کا انتخاب کرتا ہے، کوئی نقشہ نویس اچھا ہو، پھر اس میں کوئی 100 100 تو نقشے بنتے چلے جاتے ہیں، یہاں سے یوں کرو، اچھا جی نہیں یہاں سے یوں کرو، اچھا جی یہاں سے یوں کرو، اچھا جی. اچھا ایک اور مزے کی بتاؤں، عام طور پر 40 سال کے بعد ہی یہ، عام طور پر 100 میں سے 99 لوگ ایسے ہیں جن کو 40 سال کے بعد ہی یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ گھر بنانے کے اور ان چکروں میں پڑتے ہیں اور زندگی کے 40 صفحے پھاڑ چکے ہوتے ہیں، پیچھے تھوڑے ہی باقی ہوتے ہیں، کتاب کھڑ کھڑ کر دی نظر آ رہے ہیں تو بھی مکن علی. اور جس کو بچپن سے ایسا گھر مل گیا تو اس کے پاس بھی کیا کتنے سارے 50 60 70 بس. شیر شاہ سوری نے کہا تھا جب اس نے دلی فتح کی، ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. یہی کہانی آج پوری دنیا کے مالداروں کی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ہے، کہ جب وہ اپنی دنیا سے کچھ لینے کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہن تا دن چڑھ پیا ہے، اپنی زندگی دی رات ہونے والی ہوندی، اپنی شام قریب ہوتی. تو اب اللہ کی سنو، اللہ نے اسی ذوق کو سامنے رکھ کر کہا کہ میرے بندے میں نے تیرے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا ہے نا، جہاں میں نے تیرا گھر بنانا ہے، وہ ہے جنت عدن. جنت عدن کون سی ہے؟ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہاتھوں سے، اور جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر رہا ہے، نقشہ روزانہ اس کا بدل رہا ہے، اچھا یہاں سے یوں کر دو، یہ 5 دفعہ. جس دنیا کو 6 دن میں بنایا اور اس پر ایک اینٹ دوبارہ اللہ نے نہیں رکھی، وہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی. اور جس جنت کو خود ہاتھوں سے بنائے اور اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اسے بنائے، سنبھالے، سنوارے، وہ کیا شاہکار ہوگا. تو جگہ کا سن لی اللہ کا تھا، میں نے تمہارے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جس کا نام ہے جنت عدن، جس میں بہتی ہیں نہریں، یہ گندے پانی کی نہیں، صاف شفاف پانی، سفید دودھ، چمکتی شراب، پاکیزہ. اور ان نہروں کا کمال یہ ہے کہ وہ زمین میں کھدی ہوئی نہیں، زمین کے اوپر چلتی ہیں، یوں کنارہ کوئی نہیں ان کا، کنارہ جس کنارے پانی تو کنارے کے ساتھ چلتا ہے، اس کا کنارہ کوئی نہیں، یوں اللہ کے امر سے یوں جا رہے ہیں. کہ نیچے تو ہوں گی نہریں اور ان کے کناروں پر ہوں گے تمہارے لیے گھر، اور اس کا نقشہ میں نے خود تیار کیا، مساکین طیبہ،